رحم الله من قرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صلوات الله عليه وسلم. قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ اور جو گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اب آخری دن ہیں اور بحث یہ چل رہی تھی کہ حکمت حاصل ہونے کے طریقے کیا ہیں، شروع کہاں سے کرتے ہیں. آج آپ کی خدمت میں ایک حدیث عرض کرنی ہے کہ جس میں فرمایا کہ حکمت کی انتہا اور حکمت کا اصل سرمایہ، یعنی حکمت جیسے کہتے ہیں جسم ہے، جسم میں سر کو جو حیثیت حاصل ہے، اگر جسم میں سر نہ ہو تو یہ جسم کچھ بھی نہیں ہے. پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مجلسوں میں متاسفانہ توفیق کم ہو پاتی ہے صلوات کی، اور ماہ رمضان کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں جو ماہ شعبان کے پہلے خطبہ دیا ہے اس میں فرمایا ہے کہ اس مہینے میں میرے اوپر صلوات بھیجنے سے جتنا زیادہ انسان صلوات بھیجے گا اس کا میزان عمل، جو روز محشر عمل کا جو میزان ہوگا ترازو، اتنا ہی زیادہ سنگین اور بھاری ہوگا. آپ ذرا دیکھیں آخری دنوں میں جو بچے ہیں دو تین دن، اس میں جتنا ہو سکے صلوات بھیجیں. ایک عمل یہ بھی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام پر، محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات. فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ، حکمت کا سر، راس سر، حکمت کا سر اللہ کا خوف ہے. یعنی یہ حدیث متعدد طریقے سے نقل ہوئی ہے. خشیت اللہ راس کل حکمہ, مختلف انداز سے ایک حدیث کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یہ حکمت کا سر ہے. یعنی اگر اللہ کا خوف نہیں, انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم حکیم ہیں. حکیم سے مراد ڈاکٹر نہیں, دونوں یہ اصطلاح پرانے زمانے میں حکیم طبیب کو بھی حکیم کہا جاتا تھا, وہ دوسرا مطلب ہے. جو ساری بحث ہوئی ہے اتنے دنوں میں, مراد وہ یعنی جس کے پاس وزڈم ہے اور جس کے پاس خدا کی دی ہوئی یہ قوت ہے, یہ خزانہ, اگر وہ سمجھے کہ میں حکیم ہوں اور خوف خدا نہ ہو اس کے پاس, اللہ کا خوف نہ ہو, تو یہ ایسا حکیم ہے جس کا سر نہیں ہے. بغیر سر کی حکمت ہے, کیونکہ حکمت کا سر راست وہ ہے اللہ کا خوف. خوف انسان کو ہوتا ہے, بہت سارا خوف ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے, کل میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیش کی تھی امیر المومنین علیہ السلام کی, فرمایا کہ میں تمہارے بارے میں بھی ڈرتا ہوں تمہارے سلسلے میں. کیونکہ امام تو ایسے امام نہیں کہ ہمیں تنہا چھوڑ کے چلے جائیں کہ میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کر دی بس ہمارا تمہارا رابطہ خط, کہ نہیں قیامت تک مجھے تمہاری فکر ہے, تمہیں میری فکر ہو یا نہ ہو لیکن مجھے تمہیں قیامت تک تمہاری فکر ہے. اور ایک فکر اور ایک خوف جو تمہارے بارے میں ہمیں ہے وہ کیا ہے, جو کل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا, اتباع الہوا و طول العمل, آرزوؤں کا بہت لمبا ہو جانا اور ہوا و ہوس کی پیروی کرنا, ہوس خواہشات کی پیروی کرنا, آرزوؤں کا لمبا ہو جانا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو خوف ڈرا رہا ہے. کیا؟ ایک اس گناہ کا خوف, قد مزہ جو گزر چکا جو کر چکے ہیں. انسان کے بارے میں دو خوف, یعنی یہ دو خوف ڈرنے والی چیز, باقی جو خوف ابھی آپ کی خدمت میں ذکر ہوگا, چونکہ ایک خوف خود بہت بڑا موضوع اور بہت اہم, ابھی آپ خود کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض ہوں گی شاید کسی حد تک وضاحت کر سکوں. خوف کیا کردار ادا کرتا ہے انسان کی زندگی میں, خوف کا کردار, خوف تو واضح ہے نا بچوں کے لیے بھی, فیئر ہیں خوف ڈرنا. فرمایا کہ دو چیزیں ڈرنے کی ہیں, ایک وہ گناہ ذم کی قد مزہ جو گزر گیا, کر چکے کر کے گزر گیا, سو ڈرو. کب تک ڈرو؟ اس وقت تک ڈرو جب تک کہ توبہ کر کے اس گناہ کو صاف نہ کر لو. آخری دن, ماہ رمضان کے آخری دن ہے اس مبارک مہینے کے, استغفار اور توبہ کے مہینے کے, پاکیزگی کے مہینے کے, سارے صفحے دل کی سیاہی کو مٹا دینے کے مہینے کے آخری دن ہے یہ. جب تک توبہ کر کے اسے پاک نہ کر لے انسان, اس وقت تک ڈرنے کی بات ہے, ڈرے. دوسری چیز کیا؟ وہ عمر, اور وہ عمر قد بقیا جو ابھی باقی ہے. دو مقام ڈرنے کے, وہ گناہ جو کر چکا ہے انسان, ڈرنے کا مقام, وہ عمر کی جو ابھی باقی ہے, یہ خوف کا مقام ہے. آگے آئندہ عمر کیسے گزرے گی, جو آپ نے ابھی 23 اس مہینے کی 23 تاریخ کو شب قدر میں دعا پڑھی ہے, دعائے مکارم الاخلاق, توفیق ہوتی ہے جو ایک بار بار پڑھتے ہیں اس دعا کو, عظیم دعاؤں میں سے اخلاق کی, یعنی اس سے بہتر دعا مشکل ہے, اتنے عظیم مطالب کی جس میں موجود ہوں. اس میں ابتدائی صفحے, پہلی صفحے کے آخر میں ایک جملہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا, اللہم صلی علی محمد وإذا کان عمری مرتا للشیطان فانقذنی, اور اے میرے پروردگار اس وقت کی جب میری زندگی, امام صادق نے فرمایا کہ عمر جو آنے والی عمر ہے اس کے بارے میں خوف ہے, امام سجاد السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت کی جب یہ میری زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے اس سے پہلے پروردگارہ اس زندگی کو مجھ سے لے لے. بہت عظیم دعا ہے عزیزو. چراگاہ سمجھ رہے ہیں بچے؟ چراگاہ جہاں پہ جانور چرتے ہیں. چرنا کھانا, جانور کا کھانا اس کو چرنا کہتے ہیں. جہاں پہ جانور جا کے چرتے ہیں جس زمین پہ, اس کو کہتے ہیں چراگاہ. تعبیر امام سجاد علیہ السلام کی ہے, اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ بننے والی ہو, یعنی آ کے ہماری شیطان کو چارہ جو ملے, شیطان کی غذا ہو میری زندگی میں موجود ہو, اس کی غذا ہمارے پاس اگر ہو اور یہ چراگاہ شیطان کی بننے والی ہو, تو پروردگارہ اس سے پہلے اس زندگی کا خاتمہ کر دے. فن اذنی لے لے, شیطان کی چراگاہ بن کر یہ زندگی کا رہنا یہ انسان کے لیے بہت ہی نقصان دہ, بہت ہی خطرناک ہے. اس ڈرنے کا یہ مقام, فرمایا حکمت ممکن ہی نہیں ہے, حکمت بغیر خوف الہی کے. قرآن کی آیت انما یخش اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے کون ڈرتے ہیں؟ وہ کہ جو عالم ہیں. عالم وہ نہیں کہ جو لباس پہن کے آ کر ممبر پہ بیٹھ جائے, شاید لباس پہنے ہوئے ہو لیکن واقعا جاہل ہو, کیونکہ لباس تو علم نہیں ہے. علم کا معیار اسی قرآن میں موجود ہے, یہ قرآن کی اسی آیت میں موجود ہے. یعنی اگر انسان یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ عالم کتنا ہے, تو یہ دیکھے اس کے دل میں خوف خدا کتنا ہے. ممکن ہے سالہ سال کا عالم ہو, لیکن وہ کون سا عالم ہو؟ ربع عالم. امام علیہ السلام کا جملہ, یہ سب حکمتیں ہیں. قد قتلہ جہلہ, بہت سے عالم ایسے ہیں کہ جن کی جہالت نے ان کو قتل کر دیا ہے. عالم ہے, ظاہر عالم ہے, لیکن ان کی جہالت نے اسے قتل. خدا پناہ, پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگ رہے ہیں, اللہم اعوذ بکا من علم لا تنفع, اے میرے پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے کہ جو فائدہ نہ پہنچا سکے, نقصان کا سبب بن جاتا ہے علم جب نقصان کا سبب بن جائے انسان کا. بس اگر انسان یہ دیکھنا چاہتا ہے کتنی معرفت ہے اور کتنا علم ہے, تو یہ دیکھے کہ خوف خدا کتنا ہے. اور جب یہ اندازہ ہو جائے خوف خدا کتنا ہے, وہیں سے اندازہ ہو جائے کہ حکمت کتنی انسان کی زندگی میں. راس و کل حکمہ, حکمت کا راس, حکمت کا سر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے. لیکن یہ نقطہ توجہ رہے اس نقطے کی طرف ضرور, کہ خوف اللہ کا ہے. یہ ساری روایتوں میں, جو جتنی روایتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور آیت جو پیش کی, وہاں کیا ہے جملہ؟ اللہ کا خوف, جہنم کا خوف نہیں. فرق ہے دونوں میں, یہ بھی فرق ذہن میں رہے. عذاب کا خوف نہیں, عذاب کا خوف ہے وہ بھی حرج نہیں ہے. جہنم کا خوف ہے وہ حرج نہیں ہے, لیکن جو چیز مطلوب ہے انسان, جو طلب کی جا رہی ہے, بعض سخت الفاظ نکل جاتے ہیں پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے. جو چیز انسان کو, انسان سے طلب کی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ وہ جہنم کا خوف نہیں طلب کیا جا رہا ہے, عذاب کا خوف بھی نہیں. تم عذاب سے ڈرو ڈرو ڈرو, کس چیز سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو. اللہ سے کس طرح سے ڈرا جائے؟ اللہ تو رحمان, اس کے رحمانیت سے ڈرے, اس کے کرم سے ڈرے, اس کی رحمت سے ڈرے. نہیں, اس کے صبر سے ڈرے. جو دعا افتتاح میں جملہ پڑھتے ہیں, لم ارا مولا کریما اصبر علی عبد لئیم منک علیہ, اتنا کریم مولا, اتنا صابر مولا, سارے پستیوں کے باوجود پھر بھی کرم کا سلسلہ جاری ہے. یہ مقام خوف ہے. امام علیہ السلام نے نہج البلاغہ فرمات میں آپ کی حکمت موجود ہے, کہ اس وقت سے ڈرو, احذر احذر, اس وقت سے ڈرو کہ جب مسلسل اللہ کی نعمتیں تمہاری طرف آ رہی ہوں اور تم اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ ڈرنے کا مقام ہے. بعض وقت انسان پریشان ہوتا ہے کہ میرے پر مصیبتیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, فلاں کو تو سب کچھ, جو ہے جہاں قدم ڈالتا ہے اس کو مل جاتا ہے, جہاں ہاتھ ڈالتا ہے فوراً اس کو مل جاتا ہے, کوئی مشکل ہی نہیں ہوتی. اس کے سامنے کوئی مشکل نہیں, میرے سامنے ساری مشکل ہے. خدا کا شکر کرو اس بات پہ. یہ مقام شکر ہے, اگر انسان مشکلوں میں, اس کی زندگی مشکلوں میں ہے تو مقام شکر ہے یہ, ورنہ جس کو خدا اس لائق نہیں سمجھتا. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے آپ کے دروازے پہ کوئی آئے اور آپ مانگے کچھ, آپ سے طلب کرے, آپ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے, دل نہیں چاہتا آپ کو اس سے بات کریں, تو اپنے بچے سے نوکر سے کسی سے کہیں گے جاؤ اس کو کچھ دے دو تاکہ یہاں سے گیٹھی پر سے واپس چلا جائے, آنے نہ پائے اندر, جانے دے اس کو, جلدی سے دے دو, جلدی دے دو, جو کچھ مانگتا ہے اسے دو تاکہ میرا سامنا نہ ہو اس سے. بعض وقت خدا دے دیتا ہے جلدی, جو تم چاہیے فٹافٹ لے کے جاؤ, جلدی جلدی لے کے جاؤ, لیکن بعض لوگوں سے آپ کہتے ہیں نہیں, آ کے بیٹھو, تھوڑی دیر بیٹھو, جلدی ہے لیکن چائے پی لو, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, تھوڑا بات کر لو, کیونکہ آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, آپ کی باتیں, آپ اس کی باتیں آپ کو پسند ہیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں, اللہم صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے حاضر ہوا اور جب اپنی حاجت میں نے پیش کرنا چاہی, جیسے ہی اللہ میری طرف متوجہ ہوا میں اپنی حاجت بھول گیا. بہت ہی خوبصورت ہے, آیا تھا اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے, آیا تھا اللہ سے اپنی حاجت مانگنے کے لیے, لیکن جیسے ہی خدا میری طرف متوجہ ہوا حاجت بھول گیا. کیوں؟ اب یہ حاجت یاد رہنے کی چیز نہیں, بھولنے کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ امام صادق علیہ السلام جو ہے بھول جانے والی کوئی ذہن رکھتے ہیں نا, بھولنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان کے سامنے اگر اس کے بیٹے کی موت ہو جائے تو اگر اس کا ہاتھ زخمی ہو تو زخم بھول جائے گا, وہ اس کو چوٹ لگی ہو, اس کے پیر کچل رہا ہو ممکن ہے, لیکن بیٹے کا غم اسے زخم یاد ہی نہیں کرنے دے گا. یہی میری حاجت تو تھی لیکن پروردگارہ تو میری طرف متوجہ ہو گیا, بس اب میں بھول گیا, پھر نہیں یاد رہے گی حاجت, نہیں آپ کیا مانگیں خدا, جب خدا مل گیا تو پھر اس سے مانگیں کیا, اب اس سے بڑھ گیا اور کیا مانگیں, اس لیے کہ وہ مل گیا, ذات پروردگار مل گئی ہے. خوف بس کس کا خوف ہے؟ عذاب کا خوف نہیں, جہنم کا خوف نہیں, وہ سب نیچے کا مرحلہ ہے, اس سے بھی ڈرایا گیا لوگوں کو جو اللہ کو نہیں جانتے. اللہ کے کرم سے بھی خوف ہے, اللہ کی رحمت سے خوف. کیوں؟ پروردگارہ تو مسلسل میرے اوپر رحمت کر رہا ہے اور میں مقام خوف ہے یہ. پروردگارہ تو مسلسل میرے اوپر کرم کر رہا ہے اور میں وہی لئیم بندہ بنا ہوا ہوں, میں وہی پست بندہ بنا ہوا ہوں, ماہ رمضان گزرا جا رہا ہے اور میں اسی حالت میں ہوں, مقام خوف ہے. توجہ فرما رہے ہیں, اس کی عظمت کے سامنے خوف. لہذا ایک بہت ہی بڑا موضوع ہے, میں اس کو بہت زیادہ کچھ پھیلا نہیں سکتا, لیکن ایک بہت بڑا موضوع ہے اسلامی روایات میں خوف کا. خوف قرآن میں بھی آپ, اب تو آسانی ہے, آپ انڈیکس اٹھا کے ڈھونڈیں قرآن میں, دیکھیں کتنی آیتیں جس میں خوف ہے, جس کی بحث, جس کا موضوع جو ہے خوف ہے. خوف, خشیت, یہ الفاظ اگر جا کے ڈھونڈیں قرآن میں, دو چار آیتیں نہیں, بہت سی آیتیں ہیں. اور روایتوں میں تو ہر تمام روائی کتاب میں, جس میں خاص کر ہماری جو سب سے اہم کتاب ہے روایت کی, احادیث کی سب سے بڑی کتاب, اصول کافی میں پورا ایک چیپٹر ہے. اللہ شیخ کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول کافی میں پورا ایک چیپٹر لکھا ہے خوف و رجا کا. خوف اور امید, مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان میں رہے, نہ یہ کہ چند عمل کر کے بہت مطمئن ہو جائے کہ اب تو سب میرا سارا مسئلہ حل ہو گیا, اب ادھر فرشتے میرا انتظار کر رہے ہیں, بہت مطمئن نہ ہو جائے, اور نہ ہی مایوس ہو. مایوسی سب سے بڑا جرم ہے, اللہ کی بارگاہ میں مایوس ہو جانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. کتنا بڑا گناہ کر لینے کے بعد بھی مایوس نہیں ہونا, مایوسی نہیں. بس خوف اور رجا, مومن کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ ہمیشہ خوف اور رجا کے درمیان میں رہتا ہے. یہ ہوا خوف پروردگار. اگر یہ خوف انسان کے اندر پیدا ہو جائے, انسان کو کرنا کیا ہے؟ صرف ایک, یہی خوف پیدا کرنا, بس. خوف کی ہزاروں قسمیں ہیں, لیکن ایک خوف اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے باقی سارے خوف خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. اصل انسان کی زندگی پر خوف کی حکومت ہوتی ہے یا نہیں؟ کام کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، لکھ رہا ہے، کہیں نہ کہیں اس کے اوپر خوف مسلط ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو بھوکے رہ جائیں گے، اگر یہ نہیں کریں گے تو بچے بھوکے رہ جائیں گے. یہ سب خوف ہے، ہے نا؟ کبھی بچوں کی بھوک کا خوف، کبھی اپنی عزت کا خوف، کبھی اپنی ذلت کا خوف، کبھی اپنے مقام کا خوف، کبھی لوگ مجھے حقارت کی نظر سے نہ دیکھیں، کم نظر سے نہ دیکھیں، یہ خوف. بہت سارے کام انسان کر رہا ہے، کس لیے؟ کہ کوئی نہ خوف، کوئی نہ کوئی خوف اس کے وجود کے اندر اسے چھیڑ رہا ہے. یہ تھوڑا اسے ٹٹو لیں، اس مطلب کو دیکھیں کہ کتنا انسان کا کتنا عمل خوف کی بنیاد پہ ہوتا ہے، چاہے بڑے عمل ہوتا ہے کہ مقدس عمل. اگر اس طرح کی مجلس نہیں پڑھیں گے آپ، مجمع کیا کہے گا؟ خوف تاری ہے. کتنی مجلسیں خوف کی بنیاد ہوتی نا، کہ اگر نہیں پڑھیں گے مجمع جو ہے وہ ریجیکٹ کر دے گا، پھر کیا ہوگا؟ خوف. یہ دنیا کے خوف کی باتیں ہیں، پھر جو ہے وہ عذاب کا خوف شروع ہو جاتا ہے. خوف کی حکومت ہے پورے وجود پر. کبھی معاشرے کا خوف ہے، کبھی لوگوں کا خوف ہے، کبھی ساتھیوں کا خوف ہے، کبھی میرے بچے خود مجھے کیا کہہ دیں گے اگر ہم یہ نہیں کریں گے، یہ خوف پڑا ہوا ہے. کبھی حکومت کا خوف ہے. چاروں طرف سے خوف انسان کے اوپر بوجھ ڈالے ہوئے ہے اور انسان عمل کر رہا ہے. ان سارے خوف سے انسان کو کب نجات مل سکتی ہے؟ صرف ایک خوف پیدا کر لے، اور وہ اللہ کا خوف. وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. انسان اس کے سامنے، سب کے سامنے سر جھکائے ہوئے، خوف زدہ ہے، لہذا ہر ایک کے سامنے سر جھکا رہا ہے، سر جھکا رہا ہے، سر جھکا رہا ہے. اس کی بات ماننے کو تسلیم ہے، چاہے حق ہو چاہے باطل ہو. یہ کب تک ہوگا؟ یہ اس وقت تک ہوگا جب تک کہ خدا کا خوف نہ ہو. لیکن جب خوف خدا پیدا ہو گیا، یعنی اللہ کے سامنے جب انسان نے سجدہ کر لیا، تو سارے ہزاروں سجدے سے انسان کو نجات مل جاتی. اب انسان کتنا ہی کمزور ہی کیوں نہ ہو، کتنا ہی ضعیف کیوں نہ ہو، انسان قوی ہو جاتا ہے. اجتماعی زندگی میں اور فیملی کی زندگی میں یہ موضوعات کی بہت اہمیت ہوتی ہے. اگر ایک مثلاً پہلے زمانے میں بہت ہوتا تھا، الحمدللہ انشاءاللہ آپ کے گھروں پہ نہیں ہوگا، مثلاً ایک گھر میں اگر ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے اور بچے جو ہے باپ سے ڈرے ہوئے ہیں اور ماں سے ڈر کے سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے اثرات ہیں زندگی پر. بچے میں جو ایک اختراعی قوت ہوتی ہے، دیکھیں سخت جملہ، کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی میں، کریٹو پاور، انوینٹ کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے بچے کے اندر، وہ اصل ایبلٹی وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ صلاحیت ہی. اگر خوف مسلط ہو جائے، سب کچھ حکم دے دے کے جو کچھ کرایا جا رہا، یہ کرو کرو کرو، ایک خوف کا ماحول اگر ہو. شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہاں کے بچے، شاید آپ لوگوں کے بچے نہیں سمجھ پا رہے ہیں، الحمدللہ کی ایسا نہیں ہے حتماً، لیکن ابھی بھی بہت سے معاشروں میں یہی ماحول ہے، ایک غلبہ خوف کا. باپ وہاں سے گزرا ہے تو سر جھکا لو، بس کچھ پوچھنا نہیں، حق بات بھی پوچھنا ہے پوچھنا نہیں. یہ کیا کرتا ہے؟ اس کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، بچہ بیکار ہو جاتا ہے، یہ کوئی بڑے کام نہیں کر سکتا، یہ جرات کا کام کر ہی نہیں سکتا. یہ بڑا ہو جائے گا نا، اس کے دل میں ایک طرح کا خوف بیٹھا رہے گا، کبھی وہ سوال کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، اپنے استاد سے سوال نہیں کر پائے گا. اب دیکھیں بعض بچے ہوتے ہیں اپنے استاد سے سوال، وہ دل میں سوال اٹھتا ہے لیکن وہ نکل نہیں پاتا، زبان تک نہیں آ پاتا. کیوں نہیں آ پاتا؟ بچپن میں کوئی خوف کہیں سے اس کے، شاید کئی سال ہو گئے ہوں گزرے ہوئے، کسی خوف نے اس کے اوپر اتنا شدید حملہ کیا ہے کہ اس کا اثر ابھی تک باقی ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ بڑی بڑی سوسائٹی، جس معاشرے میں مثلا غلبہ ہو، خوف کا غلبہ ہو، ملک ہو، حکومت ہو، خوف کا اگر وہاں پہ غلبہ ہو، تو پورے ملک میں آپ دیکھیں کوئی بڑا ذہن نہیں نکل سکتا. پورا 500-600 سال مڈل ایجز کے گزرے ہیں، قرون وسطی اس سے بھی زیادہ، 800-900 سال یورپ کے، اس اتنی بڑے اتنے لمبے پیریڈ میں ایک انسان بھی، قرون وسطی مڈل ایجز جسے کہتے ہیں آپ، اگر پوری تاریخ اٹھا کے پڑھیں مڈل ایجز کی، یورپ کے مڈل ایجز کی اگر تاریخ اٹھا کے پڑھیں، اس پورے 900 سال 1000 سال میں ایک انسان بھی ایسا پیدا نہیں ہوا ہے کہ جس نے کوئی علمی کام یا کوئی بڑا کام کیا ہو پوری تاریخ میں, حتیٰ کہ دنیا کے اعتبار سے. کیوں؟ اس لیے کہ راہبوں نے خوف مسلط کر دیا تھا کہ تم کوئی بھی کام, کوئی بھی علمی کام نہیں کر سکتے. اگر تم کہو گے کہ زمین گھوم رہی ہے, سورج نہیں گھوم رہا ہے, تو تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا. یہ ایک واقعہ مشہور, ورنہ ہزاروں ایسے واقعے, سیدھے آگ میں ڈال دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے خوف مسلط کر دیا تھا. خوف کے مسلط ہونے کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے انسان, معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے. گھر میں بھی ہوتا ہے, معاشروں میں بھی ہوتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ایک وہ خوف کی جو چاہیے ہے انسان کے اوپر وہ نہیں ہوتا, اور وہ ہے اللہ کا خوف. وہ اللہ کا جب خوف ہو جاتا ہے تو نہ انسان کسی طاقت سے ڈرتا ہے, کسی چیز سے پھر اس کو خوف نہیں رہ جاتا. ورنہ اگر دیکھیں, اس جہت سے دیکھیں, تو شاید اتنا دہشتناک ماحول کہیں پیدا ہی نہیں ہوا ہوگا جتنا میدان کربلا میں تھا. یعنی خوف کا اس سے بڑھ کر کوئی منظر آپ کی نظروں کے سامنے, میری نظروں کے سامنے نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے ہو تو بتائیں کس طرح سے خوف کا ماحول پیدا کیا گیا تھا. چار محرم سے لشکر پہ لشکر, لشکر پہ لشکر آ رہا, اور جب بھی لشکر آتا تھا وہ آ کے میدان میں اس طریقے سے تیزی سے گھوڑوں کو دوڑاتا تھا, گھوڑوں کے دوڑ کی دھمک اس چھوٹے سے میدان میں. ایک طرف پیاس پہلے سے مسلط ہے, پانی نہیں لے سکتے, پیاس کا خوف, غذائیں ختم ہو گئی ہیں, خوف. لشکر پہ لشکر چلا آ رہا ہے, 72 لوگوں کے لیے کبھی 4000 کا لشکر, کبھی 5000 کا لشکر, ایک ایک دن میں کئی کئی لشکر. اس طرح خوف طاری کر دیا جائے کہ اگر حسین ابن علی خود خائف نہ ہو تو ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ خوف کی بنیاد پر انہیں مجبور کر دیں بیعت کرنے کے لیے. لیکن پورے کربلا کی تاریخ میں, یہ چھوٹی سی تاریخ 8 دن کی تاریخ میں, کوئی ایک لمحہ ایسا دکھا دیں کہ جہاں پر کوئی ایک چھوٹا سا بچہ بھی یہ کہہ رہا ہو کہ بس اس سے زیادہ تحمل صبر نہیں کر سکتے. یہ مقام کربلا کی بہت درس ہے انسان کی زندگی کے لیے عزیزو. اس جہت سے اگر تھوڑا سا دیکھیں, بہت سی جہتیں, اس ایک جہت سے دیکھیں کہ چاروں طرف سے کس قدر خوف مسلط کیا گیا ہے. لیکن انسان نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا. ساحر, جادوگر ابھی تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ موسیٰ انا لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین. فرعون, دیکھ اگر ہمیں غلبہ مل گیا موسیٰ کے اوپر, میں غالب آ گیا ہم لوگ جادو کے طاقت کی بنیاد پر, تو ہمیں اجر چاہیے. اس کا ہمیں اجر ان کو کیا ملتا؟ چند سکے ملتے, اور کیا ملتا؟ اس نے جواب میں کہا, ہاں تمہارے لیے اجر بھی ہے اور تم ہمارے نزدیک ہو جاؤ گے. اجر یہی تھا, تم میرے قریب ہو جاؤ گے. ایک طرف فرعون کی قربت اور نزدیکی, اور فرعون سے چند سکوں کے اجر کے لیے وہ آئے ہیں سب کچھ کرنے کے لیے. لیکن تھوڑی ہی دیر میں منظر بدل گیا, ذرا سے دیر میں, ٹائم نہیں لگا. ادھر انہوں نے اپنے عصا پھینکے, رسیاں پھینکیں, رسیاں سانپ کی شکل میں تبدیل ہوئی. جناب موسیٰ نے عصا ڈالا, وہ بڑا اجدر بنا اور سب کو کھا گیا. اتنی بس کتنی دیر کی وقت تھا؟ تھوڑا سا, چند لمحے میں. لیکن وہ جادوگر سمجھ گئے, اور سمجھنے کے بعد کیا کہا؟ اننا, کہا کہ اب ہم موسیٰ اور ہارون کے پروردگار پر ایمان لاتے ہیں. ادھر سے فرعون کا جملہ کیا ہے؟ کہا تم نے میری اجازت کے بغیر, اگر تمہیں ایمان بھی لانا ہے تو مجھ سے پوچھو پہلے. فرعونیت یہ ہے, قبل ان آزنا, قبل اس کے کہ میں تم کو اجازت دوں, اس کے پہلے تم ایمان لا رہے ہو مجھ سے پوچھے بغیر. اس کا بدلہ یہ ہے کہ لاقطعن ایدیکم من خلاف, تمہارے ہاتھ کو پیر کو کاٹ دوں گا, تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا. صلیب لاصلبنکم، ابھی ابھی تمہارا خاتمہ کر دوں گا، صرف تمہیں جان سے نہیں ماروں گا، تمہارے پہلے ہاتھ کاٹوں گا، تمہارے پہلے پیر کاٹوں گا، تمہیں پہلے اذیت دوں گا، پھر تمہیں پھانسی پہ چڑھا دوں گا۔ کون لوگ تھے؟ یہی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چند سکے مانگ رہے تھے، چند سکے، کیونکہ خوف تھا نا، ہزار طرح کا خوف تھا ان کے اوپر۔ لیکن اب جب متوجہ ہو گئے خدا کی طرف، تو ان کی زبان کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، قرآن کی لفظ یہی ہے، اب مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں؟ انا الی ربنا منقلبون، اب ہم اپنے پروردگار کی طرف پلٹ چکے ہیں، اب ہم نے اس کے سامنے سر کو جھکا دیا ہے، اب کوئی خوف نہیں، اب کوئی خوف نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سارے طرف سے خوف خوف خوف، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سلمان رشدی کو قتل کا فتویٰ دے رہے ہیں، ایران ختم ہو جائے گا، کیا باتیں کرتے ہو، مگر قرارس ایران پہ مونے، مگر مجھے ایران کو بچانا ہے، مجھے اسلام کو بچانا ہے، ایران جاتا ہے چلا جائے، ایران کے بچنے کے خوف مجھے مجبور کر دے کہ میں حق نہ بولوں، یہ جرات کہاں انسان میں پیدا ہوتی ہے؟ جب سر اللہ کے سامنے جھکا ہوتا ہے، ایک اللہ کے سامنے، تم کیا چاہتے؟ بچے چھوٹے چھوٹے آئے ہیں، عورتیں چیخ پڑتی ہیں، دیکھیں عورتیں اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہو تو صبر کر لیں، سارے ظلم کو صبر کر لیں گی عورتیں، لیکن اگر کسی خاتون کا پیاس سے بچہ مر رہا ہو، اب دیکھیں وہ شوہر سے کس لہجے میں بات کرتی ہے، یا نہیں دیکھا نہیں آپ لوگوں نے، لیکن دیکھیں ایک خاتون کا بچہ کوئی مریض ہو اور شوہر کے پاس پیسہ نہ ہو کہ اس کو اسپتال لے جائے، اور بچہ پیاس سے، اب مرض سے، کسی وجہ سے مر رہا ہو، اب سارا احترام ختم ہو جاتا ہے، اب اس کے لہجے کو ذرا دیکھیں، اب اس کے گفتگو کے انداز کو ذرا دیکھیں، بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر یہ تبدیلی نہیں ہے تو کربلا میں نہیں ہے۔ بچے پیاسے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، زبانیں خشک ہو رہی ہیں، جگر بھن رہا ہے، تڑپ رہے ہیں پیاس سے، گرمی کی شدت ہے، لیکن کوئی ماں اپنے شوہر سے آگے نہیں کہتی کہ کب تک مجھے اس جلتے ہوئے بیابان میں رکھو گے، مجھے لے کے چلو۔ بیٹے کی ہلاکت کا خوف بھی ماں کو مجبور نہیں کر رہا ہے کہ مرضی حسین ابن علی کے خلاف سوچ بھی لے، قدم اٹھانا تو دور کی بات ہے، سوچے بھی۔ یہ ہے کربلا عزیزو، کربلا یہی ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ لہذا شوہر شہید ہوا ہے، خون بہ رہا اس کے جسم سے، خاتون نہیں، خون نہیں دیکھ پاتی، خون بہ رہا ہے، کہا بیٹا تم بھی جاؤ۔ ادھر بیٹا تلوار لیے ہوئے میدان کی طرف بڑھا، بھیا عباس پکڑو، دیکھو بچہ کہاں جا رہا ہے، کہیں دشمن کا تیر نہ آگے اس بچے کو لگ جائے، جا کے پکڑ کے لا، بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہ مولا آپ کی مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ اللہ، حسین کو اپنی مظلومی پہ کس شدت کا احساس ہوا ہوگا، مولا میں آپ کی مدد کرنے، بیٹا تم کہاں جا رہے ہو؟ کون ہو تم؟ کہ یہی جو آپ کے سامنے جس کی لاش پڑی، اسی کا بیٹا ہوں۔ کوئی خوف نہیں، کہ خیمے میں واپس جاؤ، تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے، تم اپنی ماں کے لیے سہارا بننا، اب تمہارا بابا اس دنیا میں نہیں رہا، کہا میری ماں ہی نے تو مجھے بھیجا ہے، یہ تلوار، یہ اسلحہ، یہ لباس، یہ سب میری ماں نے مجھے آمادہ کر کے بھیجا ہے، کسی بھی طرح کے خوف کا غلبہ نہیں ہے۔ اور کربلا میں سارا ظلم کر لینے کے بعد دشمن یہ سمجھنے لگا تھا اب تو خائف ہو جائیں گے، اب تو ڈریں گے، اب تو تلواروں کے بیچ میں کاروان لے کے چل رہے ہیں، اب تو زنجیروں میں بدھے ہوئے ہیں، اب تو ہر ہر لمحے جان کے جانے کے خطرہ ہے، اب تو خوف زدہ ہو جائیں گے۔ لیکن میدان راہ کوفہ و شام میں دشمن یہی سوچ سوچ کے گھبرا رہا تھا کہ کیسے قیدی ہیں، یہ مجبور تو ہیں، یہ پیاسے تو ہیں، یہ بھوکے تو ہیں، یہ اپنے بچوں سے دور ہو چکے ہیں, یہ اپنے شوہروں سے, ان کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے, ان کے اوپر غم کا سایہ پڑا ہوا ہے, لیکن ایک چیز نہیں ہے, یہ کسی سے خائف نہیں ہے, یہ خوفزدہ نہیں ہے. ہاں یہ اللہ والے تھے کہ جنہوں نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکایا, وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوتے. پروردگارا توفیق عطا فرما کس مہینے میں اس لائق بن سکیں کہ کسی اور کا خوف نہ ہو صرف تیرا خوف. پروردگارا ہمارے اعمال کو قبول فرما. پروردگارا دنیا بھر میں مسلمان مومنین مجاہدین جو اسلام کی عزت کے لیے کوشش کر رہے ہیں, پروردگارا ان کو نصرت کامیابی اور ان کی تائید عطا فرما. علماء مراجع کرام رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ. پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و اطرته الطاہرین.